رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطاہرکم تطہیرا وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بالکل خاموشی نہ طاری کریں. ہمارے وہاں میں اکثر کہتا ہوں سوئم اور چہلوم کی مجلسوں میں ہمارے وہاں سناٹا نہیں ہوتا ہے, سبحان اللہ و درود شریف ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت کی محفل ہے, تو لہٰذا محبت کے ساتھ درود پاک باواز بلند جو درود پاک آپ کو یاد ہو, کیونکہ منہ کو بند کریں گے تو دل بھی بند ہوگا, تو لہٰذا منہ چلے گا تو دل میں بھی عشق باقی رہے گا. تو باواز بلند جو درود پاک آپ کو یاد ہے, لیکن کشادہ قلبی کے ساتھ, تازگی کے ساتھ اور جذبات کی تازگی چہرے کے اوپر ہونی چاہیے, سستی کاہلی نہیں ہونی چاہیے. طبیعت میں گرانی ہے تو باہر تشریف رکھیں, طبیعت تازہ ہے تو مجلس کے اندر آئیں اور کشادہ قلبی کے ساتھ پڑھیں, ورنہ اس کے اثرات بہت دور تک اور بندے کی نفسیات پر بڑے خطرناک مرتب ہوتے ہیں. تو لہذا درود پاک جو آپ کو یاد ہو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ, اللہ کے فضل سے, اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب اللہ کی عطا سے اپنے جسم کے کانوں کے ساتھ اپنی امتیوں کے درود و سلام کو سنتے ہیں, اور یہ درود و سلام کل قیامت کے دن امتی کے لیے توشہ آخرت, قبر کے اندر روشنی اور توشہ نعمت اور برکت اور تمانیت بنتا ہے. تو بڑی کشادگی کے ساتھ, بڑے یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. ٹیک لگا کر نہ پڑھیں, جب درود پڑھیں تو جو اوپر بھی بیٹھے تھوڑا دور ہو تاکہ غفلت تاری نہ ہو. اللہم صلی علی, میری پشت بھی دوری ہے مجھ سے, جو پشت ہے وہ دور ہے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہن شریک فی محاصلہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم وابیدو یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمت للارامل ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی, میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وسلم. الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم درس نظام مصطفیٰ کے مقدس جھنڈے تلے, عنوان تلے ہم پھر ایک دفعہ مجتمع ہیں. ہمارے بھائی, ہماری بہنیں تمام اس میں جمع ہیں. اللہ رب العالمین جل والا اہتمام کرنے پر ہمارے اس محسن کو بہترین اجر و صلہ, صحت کمال عطا فرمائے حاسدین سے اور ہر قسم کے بدبخت کی بدبختی سے اور شریر کی شر سے. اللہ رب العالمین ہمارے اس دینی دوست اور بھائی کو محفوظ رکھے کہ اتنی مبارک محفل بلا کسی انقطاع مہینے میں تسلسل کے ساتھ یہ جاری ہے، اور تقریباً 2004 سے یہ محفل آج 2017 چل رہا ہے، یہ مسلسل جاری ہے، اور کبھی میں نہیں ہوتا ہوں تو اس وجہ سے یہ رکتی ہے، ورنہ ان کی طرف سے کبھی نہیں رکتی، کبھی حج کا سفر ہو جاتا ہے یا کہیں سفر اس وجہ سے، ورنہ یہ سالانہ آپ اندازہ لگائیے 2014 سے اب یہ 2017 چل رہا ہے، تو الحمدللہ یہ 2004 سے یہ اب 2017 چل رہا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ جو تقریباً 12 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے، اور ترتیب سے الحمدللہ یہ ذکر کرنے کی سعادت اور سننے کی سعادت ان دوستوں کی برکت سے ہم تمام کو حاصل ہوتی ہے۔ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد، میں اکثر تقریر کے شروع میں ان باتوں کو ذکر کرتا ہوں، درس نظام مصطفیٰ سے مراد وہ نظم ہے، وہ طریقہ ہے، وہ قانون ہے جو شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے، اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں، طریقت بھی کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں۔ کس کا راستہ؟ جناب محمد رسول اللہ کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو میرے امام نے اس بات کو لکھا کہ شریعت آنکھ ہے، طریقت دیکھنا ہے، شریعت راستہ ہے، طریقت چلنا ہے، شریعت چراغ ہے، روشنی طریقت ہے۔ تو یہ ادائیں جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا جو قانون، جو ہمارے عقائد کے حوالے سے، ہمارے احکام و عبادات کے حوالے سے، ہماری معاشرتی، سماجی، آئلی، فیملی زندگی کے حوالے سے، ہماری خرید و فروخت، تجارت کے حوالے سے، ہمارے سونے جاگنے رہنے سہنے، المختصر زندگی کے ہماری سانس لینے تک، سانس بند ہونے تک، جتنی کیفیات، جتنے شعبے، جتنی ضروریات، جتنے مراحل ہماری زندگی جس درجے میں اختیار کرتی ہے، ان تمام درجات، کیفیت کے اصول کو جو نظام مہیا کرتا ہے، اس کے لیے رہنما، دستور، قانون، راستہ، اس کا توازن، وہی نظام مصطفیٰ ہے، جو داخل سے لے کر خارج تک، سر سے لے کر پاؤں تک، مادی ضرورت سے لے کر روحانی ضرورت تک، مسجد عبادات و احکام سے لے کر سیاسیات تک، فرد سے لے کر اجتماع تک، شہری سے لے کر ریاست تک، ایک فرد واحد سے لے کر ریاست کے امیر تک، مقتدی سے لے کر تو مقتدا اور امام تک، مرید سے لے کر تو مرشد تک، الغرض جتنے مراتب بھی آ جاتے ہیں کیفیات کے علاوہ، جو منصب کے مراتب بھی ہیں، ان کے لیے بھی سارے اصول اور دستور، ان کے منصب کے قوانین، ادائیگی، سلیقہ، طریقہ، جو دین سب سے زیادہ جامع طور پر پیش کرتا ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ جو نظام اور نظم زندگی ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ میں بارہا اس بات کو ذکر کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے اندر ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا دستور اور ڈھنگ ہمارے پاس نہیں ہے، جو دستور اور ڈھنگ جو ہے وہی نظام مصطفیٰ ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، اس میں دو چیزوں کا خاص خیال ہوتا ہے، ایک تو وہ تعلیمات، وہ ہدایات، وہ قوانین جو شریعت مطہرہ ذکر کرتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مقدس سیرت ذکر کرتی ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں ایک بات، لیکن خاص طور پر اس میں شامل کر کے کہ جو شخصیات، وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین اسلام اور حضور کی دی ہوئی ہدایت اور طریقے پر ایسا عمل کیا کہ خود ان کی ذات دستور نظام کا ایک قانون بن گیا، تو ان سے محبت بھی لازم اور ضروری ہو گئی، جیسے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کاملین، علماء اور مشائخ کے جو رہبر ہیں، مقتدا ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں، ان کی محبت کے بغیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں مل سکتی، بلکہ تصور ہی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس، کیونکہ ہر مہینے کے اندر یہ مناسبت بھی خاص طور پر ہم رکھتے ہیں، اس میں دوسری بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ان حضور کے نائبین سے محبت، ان کی عظمتیں، ان کی کرامات اور ان کے درجات کو سننا، خود یہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ بندے کو، کہ دل اگر دین سے دور ہے تو دین کے قریب ہو جاتا ہے، خشک سینے جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے بہتے ہوئے چشمے بن جاتے ہیں۔ تو
جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، اگر اس تعلیمی پہلو میں کہیں خشکی آتی ہے تو یہ اللہ والوں کی محبت جو ہے اس کے اندر تری اور خوشبو کو پیدا کر دیتی ہے۔ تو لہذا ان ہستیوں کا ذکر، ان کے فضائل و مقام کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر دین کی قدر، دین کی عظمت، دین کی شان اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کرامت گویا کہ وہ اجاگر ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات اس میں خاص طور پر یہ کہ جب ان کی عظمتوں کو ہم سنتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو جو زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ زندگی کے دستور اپنانے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور بڑے مشکل مشکل باتیں ان کی محبت کے صدقے آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا ایک فلسفہ اور ایک ضابطہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو ہم نے گزشتہ دنوں اپنی مسجد کے اندر، اس مہینے کے اندر کئی عظیم شخصیات ہیں، رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے، آج میرے خیال میں 21ویں شب چل رہی ہے، میرے خیال میں 21ویں شب ہے، 20ویں یا 21ویں شب ہے، تو جی 20ویں شب ہے، کل 20واں دن ہے، تو یہ 20ویں یا 21ویں شب چل رہی ہے۔ تو اس میں رجب کے مہینے کے اندر ایک تو بڑی ہستی جو ہے سلطان اپنے درجے کے اندر نائبین میں، اور ہمارے لیے اوپر جانے کے لیے جو پہلی زینہ ہے اس میں ایک عظیم ہستی سرکار سلطان ہند خواجہ معین الحق ودید، سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہیں۔ ان کے بعد جن کا دین مبارک آتا ہے وہ کاتب وحی حضور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی مبارکہ ہے، اور اس پر تفصیل کے ساتھ مسجد حبیبیہ میں ہم نے ایک تفصیلی نشست آپ کے فضائل میں، آپ کی خدمات میں، آپ کے مناقب میں ذکر کیا۔ لیکن یہی رجب کا مہینہ، کیونکہ آخری اس کا عشرہ جو ہے وہ تو بڑے سب سے بلند دنوں میں سے، بڑی سب سے بلند یادوں میں سے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے۔ تو لیکن اس سے پہلے اس درمیانی عشرے میں، یعنی 30 دنوں کے درمیانی جو دن ہے اس کے اندر 15 رجب کو ایک عظیم ہستی جن کے وصال پاک کے حوالے سے علماء ذکر کرتے ہیں، وہ کون عظیم ہستی ہیں؟ وہ سرخیل اہل بیت ہیں، اور جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہا ہیں، جتنے متکلمین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے صوفیاء اور اولیاء ہیں، اب آپ سمجھیے کہ فیضان علم اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے اس کے حبیب کی شریعت آگے جن جن تک پہنچی ہے یہ وہ شخصیت ہیں جو اپنے درجے میں سب کے استاد ہیں۔ یہ بڑی بڑی ولیوں کے جماعت کے بھی سرخیل ہیں، سردار ہیں، فقہا جو دین کی شریعت اور احکام پر کی جو گویا کہ خدمت انجام دیتے ہیں ان میں سب سے بڑے فقہا کی جماعت کے یہ فقیہ ہیں، ان سے بڑا کوئی افقہ فی الدین نہیں اپنے درجے کے اندر۔ یہ محدثین کی سند ہے، اہل سنت کے ساری حدیثیں ہوں، تصوف ہوں، تفسیریں ہوں، ان تمام کے اندر جن شخصیت کو اپنے درجے کے اندر ایک ایسی عظیم ہستی کے استاذوں کا استاد کہا جاتا ہے، میری مراد سرخیل اہل بیت شیخ المشائخ قطب عالم حضور سیدنا سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ یہ شخصیت مبارکہ اپنی ذات کے اندر بے شمار کمالات رکھتی ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، بے شمار مدارج رکھتی ہیں، اور بڑی بلندی اور وسعت اپنی ذات مبارکہ کے اندر یہ شخصیت رکھتی ہے۔ اللہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب کے حوالے سے، یعنی اپنی خاندانی وجاہت کے حوالے سے، اپنے حسب و عمل کے حوالے سے، اپنے علم و تقوی کے حوالے سے، اپنی دیانت و سیانت و امانت کے حوالے سے یہ امت کے بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت جن کو فقہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں ابھی شعبان میں انشاءاللہ آپ کا یوم پاک آئے گا تو ہم گفتگو کریں گے، جن کے بارے میں امت کے تمام فقہا اور محدثین اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری مثال اور امام ابو حنیفہ کے علم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دوائی بیچنے والا ہوتا ہے، ایک دوائی بنانے والا ہوتا ہے، ابو حنیفہ دوائی بنانے والے ہیں، باقی سب اس کو فروخت کرنے والے ہیں۔ یہ علم کمال سرکار سراج الامہ حبر الائمہ النعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت مبارک۔ ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے امام صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پھر سمجھیں گے کہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں تو ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام صاحب کی ہستی کتنی بڑی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لو کان علم عند الثریا, اگر علم لوگوں کی دسترس سے نکل جائے, یعنی کتابوں میں علم تو ہو, یعنی کتابوں میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, قانون لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی سمجھ, اس کو سمجھنا, اس کو سمجھ کر اس سے اخذ کرنا. حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کی عقل علم کو سمجھنے سے دور ہو جائے اور علم ان کی دسترس سے اتنا دور نکل جائے جیسا ثریا ستارہ ہوتا ہے کہ جو زمین سے کتنا اونچا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ لو کان العلم معلقا عند الثریا, علم اگر لوگوں کی عقلوں سے نکل کر, دل سے نکل کر, ثریا ستارے کی طرح ایک تشبیہ دی حضور نے کہ اتنا دور چلا جائے, تو فرمایا میری امت کے لیے وہ سمجھ, وہ فہم, وہ دانائی, وہ حز دوبارہ لے کر کون آئے گا؟ فرمایا لتناولہ الا رجل من اہل الفارس او کما قال, فرمایا فارسی جوان ہوگا جو وہ لوگوں کو سمجھ دوبارہ لے کر آئے گا, یعنی اس دور میں ایک بندہ پیدا ہوگا جو فارسی نسل ہوگا. حضور نے امام اعظم کی پیدائش سے تقریباً یہ بات کوئی 70 سال اور 80 سال 90 سال پہلے بیان فرمائی. فرمایا کہ جب لوگوں کے سمجھ اور دانائی چلی جائے گی دور اور وہ مسئلے کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہوں گے, بلکہ باریک بات کیا, موٹی موٹی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, تو فرمایا دوبارہ مسند تدریس لگا کر اور مدارس کو قائم کر کے وہ علمی فیضان, وہ نبوی فیضان, وہ علوی فکر, وہ ابو بکر کی صداقت کی نظیریں, وہ علی کے فیضان اور باب العلم کی وہ کرامتیں جس کی زبان سے جاری ہوں گی اور خشک سینے علم کی سمجھ سے بیدار ہو جائیں گے, تو فرمایا وہ شخص فارس کا نوجوان ہوگا. اور علماء نے ذکر کیا اس سے مراد امام اعظم حنیفہ. تو یہ سرکار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی ابقریت ہے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے, یعنی کربلا شریف کے واقعے کے تقریباً 20 سال بعد. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, علماء نے 70 کا بھی قول کیا. 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 70 ہجری میں پیدا ہوئے, 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوئے. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے, اور ایک روایت ہے 4000, ایک ہے 400. 4000 بڑے اجلہ شیوخ سے آپ نے علم سیکھا. آپ اصل میں تاجر تھے کپڑوں کے, لیکن علم کی جب محبت آپ کے اندر پیدا ہوئی تو پھر وہ دور امام شابی کا دور تھا, بڑے بڑے اجلہ علماء کا دور تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد موجود ہیں, حضرت سیدہ ام المومنین کے شاگرد موجود ہیں, بڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد موجود ہیں, حضرت سیدنا موسیٰ عشری کے شاگرد موجود ہیں. ان اجلہ تابعین سے آپ نے علم حاصل کیا امام اعظم نے. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 4000 کے لگ بھگ آپ کے شیوخ تھے, لیکن جب امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کی گئی کہ حضور آپ کو اللہ رب العالمین نے علم کی یہ گہرائی اور یہ گیرائی اور یہ سمجھ اور دانائی عطا فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آپ کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں, اور آپ نے اس علم کو پانے کے لیے 4000 استادوں کے سامنے بیٹھا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ علم 4000 استادوں سے تو آپ نے پڑھ لیا, لیکن یہ بتائیے کہ وہ نور, وہ فیضان جس کی بشارت دی گئی تھی وہ آپ کو ملا کہاں پر؟ تو فرمایا امام جعفر صادق کے پاس. بولیے سبحان اللہ. سرکار امام جعفر کے صادق کے پاس, اور خود سرکار امام اعظم ابو حنیفہ. دیکھو میں اپنی طرف سے کیا تقریر کروں, امام اعظم کے سامنے بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں جھکی ہوئی ہیں, اور ان کی پگڑی جن کے آگے جھکتی ہیں وہ سرکار امام جعفر صادق ہے. امام شافعی امام اعظم سے فیض لینے والے, امام احمد امام اعظم سے فیض لینے والے, امام مالک امام اعظم سے فیض لینے والے, امام بخاری امام اعظم حنیفہ کے پوتوں شاگردوں میں سے, امام اعظم ان کے دادا استادوں میں سے. بولے سبحان اللہ. بولی نا سبحان اللہ. امام شافعی یہ سارے بات کے جو لوگ, بلکہ یہ تو میں جو قول پڑھ رہا تھا نا یہ امام شافعی کا پڑھ رہا تھا, جو حدیث میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں, علم و فقہ میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ خود کون ہے؟ امام شافعی جو علم کے اندر گہرائی اور گیرائی کے اندر بڑے معتمد ہیں, امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے, اور یہ خود شاگرد ہیں امام محمد کے, اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے. کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت امام شافعی کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی تو حضرت امام محمد سے ان کا نکاح ہوا تھا, اور امام محمد کے گھر میں امام محمد بن حسن الشیبانی ان کے گھر کے اندر حضرت امام شافعی نے تربیت پائی، اور امام محمد نے خود، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فقہ کے اندر حدیث کے اندر جو کمال حاصل کیا نا، یہ سب پکا پکایا ان کو امام محمد سے ملا تھا، اور امام محمد نے یہ ساری چیزیں سمٹی امام اعظم سے تھی. تو میں امام اعظم کی بلندی آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہن خود یہ اتنا بڑا امام کہ امام احمد ان کے سامنے بیٹھنے والے ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور امت تقریباً تحقیق کے اندر اور حدیث کے فن کے اندر جس کو علو مرتبت کے درجے پر رکھتی ہے وہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید المحدثین ہمارے آقا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ وہ شخصیات ہیں، امام احمد سید المحدثین ہیں اور یہ شاگرد امام شافعی کے ہیں. اور امام شافعی سے جب کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کون تھے تو فرمایا ابو حنیفہ کو میں تمہیں کیا بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ کون تھے، بڑے بڑوں کو جانتے نا، بے ڈھنگا آدمی کیا جانے کہ میرے سامنے کون ہے. کیونکہ جو واقعی میں با کمال ہوتا ہے وہ چیزوں کی قدر کو جانتا ہے، جوہری ہی نگینے اور ہیرے جواہرات کو جانتا ہے، اگلا تو محض اس کو ایک کرسٹل سمجھ کر یا ایک پتھر سمجھ کر یوں اٹھا کر پھینک دے، لیکن جس کا ماہر ہو. تو حضرت امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ امام اعظم کو آپ کیسے دیکھتے، میں 50 گھنٹہ بھی تقریر کروں تو میری تقریر ایک طرف، امام شافعی کا ایک جملہ ایک طرف. امام شافعی سے پوچھا گیا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو کیسے دیکھتے ہیں، تو فرمایا بھائی میں تجھے کیا بتاؤں، تیرا علم کتنا ہے، تیری سطح کیا ہے کہ میں تجھے بتاؤں امام اعظم کیسے ہیں، تیرے ظرف کے اندر اتنی کشادگی نہیں ہے کہ وہ باتیں تیرے اندر میں داخل کروں، اور تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ تو ان کے کمالات کو سکے سمجھے، اور میرے اندر جو ان کا مطالعہ ان کے بارے میں جو معلومات ہے وہ میں کیسے بیان کروں، کا تفصیل کیا بیان کروں، میرے جیسا شخص جو علم کا پہاڑ ہے تجھے ایک بات اس بات کو سمجھاتا ہے. فرما ہم دوائی بیچنے والے ہیں، ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے. یہ جملہ جو ہے حضرت امام شافعی سید المحدثین بولیے سبحان اللہ، سید المجتہدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا آپ کو خوب واضح کر رہا ہوگا کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کتنی عظیم ہستی ہیں. 4000 استاذوں سے آپ نے علم حاصل کیا اور اس مقام پر پہنچے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ استحضار، علم، فیضان، رونق، وہ مزہ، وہ لطف کہ جناب اس میں ایک لائن پڑھو تو 1000 لائنیں اس کے پیچھے چھپی بھی نظر آتی ہیں، ایک مسئلہ پڑھو تو اس کے پیچھے 1000 مسائل کا سمندر نظر آتا ہے. نظر کس کو آتا ہے؟ صرف تمہیں. اگلا تو صرف سیاہی کو دیکھ رہا ہے، ابو حنیفہ مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اللہ اتنی سمجھ دیتا ہے کہ ایک مسئلے سے 1000 مسئلے نکال لیتے ہیں. فرمایا یہ علم فیضان کہاں سے ملا؟ فرمایا امام جعفر صادق سے. بولے محبت سے سبحان. اس سے آپ اندازہ لگائے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آپ نے فرمایا لولا سنتان ہلک النعمان، فرمایا زیادہ نہیں، میں نے صرف 2 سال امام صاحب کی خدمت میں گزارے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے سرکار امام جعفر صادق اور ان کے والد گرامی محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ اجمعین، حضرت امام باقر کے نام سے جو مشہور ہیں آپ کے والد گرامی، ان کے بھی شاگرد ہیں امام اعظم حنیفہ، اور حضرت امام جعفر کے بھی ہیں، اور اتنے پسندیدہ اور چہیتے شاگرد ہیں کہ پہلے تو اظہار اپنے استاد کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، فرمایا زیادہ نہیں، میں نے 2 سال گزارے ہیں، اگر یہ 2 سال نہیں ملتا نا تو فرمایا کہ نعمان ہلاک ہو جاتا. یعنی اتنا علم پڑا بھی ہے اور کوئی درک نہیں پیدا ہو رہی ہے. تو یہ امام اعظم کے جملے ہمارے نہیں ہیں، فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یعنی امام اعظم کا نام نعمان تھا رضی اللہ، نعمان ہلاک ہو جاتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے اتنے بھاری جملے آپ کہہ رہے ہیں تو پتا چلا علم کا اصل مغز ہی آپ کو سرخیل اہل بیت سرکار امام جعفر صادق سے. اور یہ بات یہاں پر حق ثابت ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب تک قرآن اور اہل بیت کو ساتھ میں رہو گے تو دین تمہیں سمجھ میں آتا رہے گا، کیونکہ قرآن اہل بیت کے پاس، بولو سبحان اللہ، اور وہ تفسیر جو ہے سرکار امام باقر پر پوری ہوتی ہے. یعنی امام حسن، مولا حسن پر، مولا حسین پر، مولا زین العابدین پر، مولا امام باقر پر، مولا امام جعفر صادق پر، مولا سرکار موسیٰ کاظم پر، مولا سیدنا امام علی رضا پر، مولا امام حسن عسکری پر، حضرت مولا حضور سیدنا امام مہدی پر، مولا شیخ عبد القادر جیلانی پر، مولا داتا گنج بخش علی حاجی ویری پر، مولا سرکار پیر محلی شاہ صاحب علی رضی اللہ گرنوی رضی اللہ اجمعین پر. یہ وہ فیضان اہل بیت کے سرچشمے ہیں جن کی تحقیقات کو دیکھ کر بندے کا دل کہتا ہے واقعی میں حضور نے فرمایا کہ علم اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوں گے. آج بھی غوث اعظم کی تحقیقات آپ پڑھیں آپ حیران ہوں گے کہ ایسے نکات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. آج بھی آپ حضور قبلہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جو حسنی سادات ہیں ان کی کشف المحجوب شریف پڑھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ ایسی باریکیاں اور مسائل کی ایسی تعبیریں کہیں نہیں ملتی. میرے آقا سرکار گلڑا اعلی حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ارداہ النا کی مبارک و مقدس کتاب سیف چشتیائی دیکھ لیں، الائے کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہل غیر اللہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے، انسان حیران ہوتا ہے. خدا کی قسم میں درجنوں کتابیں اس سبجیکٹ پہ دیکھنے کے بعد جب سرکار پیر محلی شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیسی زیرک اور کیسی درک اور مسئلے کی تفہیم کا کیا اندازہ عطا فرمایا ہے. یہ فیضان اوپر سے باب علم حضرت مولا مرتضیٰ سے چل رہا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا دیکھیں سلسلے روحانیت کے جا کے منتہا ہو جاتے ہیں حضرت مولا علی پر. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ولایت میں حضرت مولا علی بلا فصل ہیں. میں اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک تحقیق کے ساتھ یہ بات بالکل اجماعی طور پر نظریہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، کثرت ثواب نفع اسلام میں کثرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، افضلیت کا معیار نفع اسلام، افضلیت کا معیار کثرت ثواب، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مولا مرتضی اس یہ بات کرنے سے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ کی علی اعوذ باللہ درجات میں کوئی کمی نہیں. میں نے آپ کے سامنے مشاجرت صحابہ میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے امام اہل سنت میں جو 29ویں جلد کے اندر اعتقاد الاحباب میں جو اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت مولا مرتضی کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ ہزاروں سال تک اگر تیز برق بار گھوڑا دوڑتا رہے مسافتیں ختم نہیں ہو سکتی، اتنی اونچی مسافت مولا مرتضی کی ہے. یہ توازن اہل سنت کا. لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور ضروریات اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی یہ کہ ذنی دلیل نہیں دلیل قطعی ہے اور قطعی دلائل سے یہ عقیدہ واضح ہے کہ فضیلت علی الاطلاق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کیونکہ بات چل رہی ہے نا سیدنا امام باقر کی، تو ضمناً سے میں اس کو لے کر کوئی خاص بنا کر نہیں لایا یہ ٹاپک کو کہ خاص بنا کر آپ لا رہے ہیں، یہ ضمناً ایک سلسلوں کی بات چل رہی ہے تو بات ذہن میں آئی ہے تو میں کلیئر کرتا ہوا تھوڑا سے آگے چل رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہ بیان ہی نہیں کرتے. میں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ عوام کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ پھر لکھا کیوں گیا ہے، آپ سمجھیے اور بیان کریں اس کو، اور بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارے صحبت میں بیٹھنے والا ہمارا دوست بچہ وہ پہلے عقیدے میں اتنی باریکی کو مضبوط رکھتا ہو کہ جب وہ علم پڑھنے کے لیے درس نظامی میں آئے تو پھر فولاد بنے وہ تو علم میں، تو اسے یہ ساری چیزیں پہلے سے پتا ہو جائیں نظری اور عقیدے کی. اب آپ سنیے کہ ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ روحانی سارے سلسلے جا کر حضرت مولا مرتضیٰ پر منتہا ہوتے ہیں، یعنی ہمارے شجروں کو آپ دیکھیں تو وہ چاہے سلسلہ قادریہ کے شجرے ہوں، تصوف کی بات کر رہا ہوں میں طریقت کی، چاہے سلسلہ قادریہ کا شجرہ ہو جو پیر و مرشد سے ملتا ہے، چاہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ہو، چاہے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا ہو، چاہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ہو، یہ سب اپنے شیوخ سے ہوتے 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 حضرت امام علی رضا تک پہنچتے ہیں اور پھر سب سلسلے ایک ہو جاتے ہیں، پھر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت موسیٰ کاظم تک پہنچتے ہیں، سرکار امام جعفر صادق تک پہنچتے ہیں، سرکار امام علی رضا تک پہنچتے ہیں، سرکار موسیٰ کاظم تک پہنچتے ہیں، پھر اوپر چلتے ہیں سرکار امام جعفر صادق پر، پھر حضرت امام باقر پر، سرکار امام ذوال العابدین پر، سرکار مولا حسین پر، پھر جا کر یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتے ہیں. کبھی یوں ہوتا ہے کہ یہ مخفف ہوتا ہے تو کبھی مختصر ہوتا ہے، تو یہ پھر حضرت مولا مرتضیٰ سے حضرت حسن بصری یا پھر نیچے جنید بغدادی سے جوڑ کر پھر حضرت مولا مرتضیٰ تک پہنچتا ہے. تو اس میں یہ بات ذہن میں لائی جاتی ہے کہ جناب یہ سلسلے یہاں منتہا ہو رہے ہیں تو اس میں پھر رتبے کی فضیلت کیا ہے، تو رتبے کی فضیلت یہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی ترتیب خلافت کے حوالے سے، یہ کہ سلسلہ ولایت کسی سے جاری ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس سے بظاہر جاری نہیں ہوا وہ رتبے میں اعلیٰ نہیں ہے. اس کو بڑی پیاری تعبیر سے امام احمد رضا نے سمجھایا، فرمایا دیکھو یہ بتاؤ کہ رتبے میں امام حسن کا رتبہ بڑا ہے یا امام حسین کا بڑے بھائی ہونے کے بعد؟ صرف بڑے بھائی نہیں، حضرت امام حسن جو ہے حضرت حسین کے صرف بڑے بھائی نہیں بلکہ رتبے میں بھی بڑے ہیں، اور آپ نے ان کی بیعت کی ہے، لیکن امام حسن سے کوئی سلسلہ طریقت نہیں چلا، امام حسین سے چلا. تو کیا آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا انکار کر دیں گے؟ بس یہی مولا مرتضیٰ اور حضرت ابوبکر کے لیے سوچ لیں. اللہ وما دل. ٹھیک، اب ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. یعنی یہ وہ تدبیق ہے جو آسان سے سمجھانے کے لیے، اور یقیناً جس کو حضرت امام ربانی نے جو ذکر کیا کہ ذہنوں میں تشویش نہ رہ جائے، تو اب میں اس کو بیلنس کر کے اس سوال کو جو حضرت امام ربانی نے ذکر کیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثناشری میں ذکر کیا، فرمایا کہ دیکھیں جو کام شیخین سے لیا گیا نا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، یہ کام نبوی فیضان کا عظیمت کا کام لیا گیا، یعنی اس خطوط نبوت پر. مثلا کیسے؟ اس کی مثال یہ بھی ہے، بڑے اس کو میں اگر بحث کروں گا تو پھر آپ کی ذہنی سطح کو اوپر لانا پڑے گا، لیکن میں ایک مثال ہی کو ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اور وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح کے مٹی میں جب بیج لگایا جاتا ہے، تو بیج جب لگ جاتا ہے تو اس کو پھر سورج جو ہے نا وہ پھاڑتا ہے. بیج کو کون پھاڑتا ہے؟ سورج کی تپش جو ہے وہ بیج کو پھاڑ کر تناور درخت بناتی ہے، اور جب اس پر پھل آ جاتے ہیں نا تو چاندنی رات کی جو تاریکی اور روشن چاند ہے نا وہ پھل کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے. تو فرمایا یوں سمجھ لو، بیج دین جو لگا تھا نا یہ شیخین کی محنت سے پھٹ کر تناور درخت بنا، اور اس پھل اسلام کے اندر جو مٹھاس آئی ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی وجہ سے. فرمایا ان سے وہ نبوی ذمہ داری کی بھاری کام لیا گیا اور ان سے یہ کام لیا گیا. یہی تعبیر حضرت امام ربانی نے مکتوبات شریف میں لکھی ہے، اور یہی تعبیر حضرت امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ شریف میں لکھی ہے. اور بات وہی آتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اب تھوڑا سا آگے چلیے، جو میں بات آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا دوبارہ دیکھیے کہ علم حضرات اہل بیت کی وراثت ہے، ان کو اللہ رب العالمین جو درک اور مقام عطا فرماتا ہے یہ ان کا معیار ہے. اور حضرات علماء کاملین نے اپنی جگہ پر اس بات کی تشریحات بھی کی ہے کہ فاطمیوں کو خدا نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ تھوڑا سے وہ ایک طرف کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ راہیں کھلتی ہیں جو دوسروں کے لیے مسدود کر دی جاتی ہیں. یہ خاص تقسیم الہی ہے، اس پہ جلنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات چل رہی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، توجہ کیجئے، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے 4000 استاد ہیں لیکن یہ علم کی چاشنی اور درک آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی، تو فرمایا یہ حضرت امام جعفر صادق سے حاصل ہوئی. فرمایا میں نے 2 سال امام صاحب کی خدمت میں گزارے. کتنا بڑا جملہ فرمایا کہ لہلک النعمان، فرما اگر یہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان بن ثابت جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا. تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے، بلکہ میں انہی کا قول بتاتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تقریباً کتابوں میں درج ہے. سمعت حسن ابن زیاد، حسن بن زیاد سے سنا گیا ہے کہ سمعت ابا حنیفہ، انہوں نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے سنا تھا، وسئل، اور ان سے کہا گیا من افقہ من رأیت، حضور امام اعظم آپ فقہ کے بادشاہ ہیں، یعنی دانائی، دین کی دانائی میں آپ کا ایک رتبہ ہے، اتنا رتبہ ہے کہ آپ کی دانائی میں ایک ہے فقہ، دانائی افقہ، اس میں تفضیل، سب سے بڑا دانا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من یرید اللہ به خیرا، بخاری شریف میں، یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی دانائی عطا فرماتا ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی دانائی عطا فرماتا ہے. تو فقہ کہتے ہیں دانائی کو، سمجھ کو، یعنی علوم، اصل میں میں اس اصطلاحی بات سے ہٹ کر اس کے لوگ بھی مان، دانائی کو، اور افقہ سب سے بڑا دانا دین کا، علوم کا، قرآن و سنت کا، کیونکہ فقہ ہی تو مغز قرآن ہے نا. جس طرح دودھ کا مغز کیا، مکھن، لیکن اس کے لیے دہی بنے، پھر لسی بنے، پھر اس پر محنت کریں اور پھینٹیں، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ اتنا سے مکھن نکلا، تو جو اس دودھ کی جان تھی وہ اس کے اندر ہے. تو قرآن و سنت کے علوم کا تمام کا حاصل کیا ہے؟ وہ فقہ ہے. اب وہ دانائی میرے دوستو اگر اس کو عموم پر رکھا جائے تو عقیدہ اس میں سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دانائی عقائد کی ہے، پھر احکام اور اعمال کی ہے. تو افقہ جو دین کا سب سے بڑا دانا ہو، اور پوچھا بھی کس سے گیا ہے؟ عام ایرے غیرے شخص سے نہیں، امام اعظم سے، کہ سارے بعد والے ان کو علم میں سب سے بڑا استاد کہتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو ہیں عالم لیکن آپ نے کسی کو افقہ دیکھا ہے؟ اپنے اور اپنے دور میں سب سے بڑا دانا دیکھا ہے؟ وہ پوچھتا ہے وہ سوئلا، لفظ کو پکڑنے کی کوشش کریں اور کیفیات میں اترنے کی کوشش کریں اور مضامین کی قدر کی طرف اتریں. میری آواز میں تاثیر نہیں ہے کہ میں اس کی دعوت دوں آپ کو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان کے ناموں میں ایک تاثیر ہے جو فطرتاً مومن کے دل میں رکھی گئی ہے. اس طرف آپ صرف توجہ کیجیے. ہم اپنی تقریری جملوں میں تاثیر کی بات نہیں کر رہے، جن ہستیوں کا نام لے رہے ان کی ذاتوں میں تاثیر موجود ہے. اللہ اکبر. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، میرے بزرگ دوستو، کہ من افتہم من رائے من رائتا، آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے اہل علم، ایک عام آدمی سے پوچھے عالم کون ہے، انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کون عالم، کوئی ہوں گے سب پھر گاڑی والے، لیکن جو واقعی میں عالم اس سے پوچھا جائے عالم کون ہے تو اپنے استاد کا نام بتائے گا، اور جو سب سے بڑا عالم ہے اس سے پوچھے جی عالم کون ہے، آپ کی نظر میں سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ مدارج. تو امام اعظم جس پر فقہ کی منزلیں منتہا ہو رہی ہے اپنے درجے پر، اپنے درجے میں، ان سے پوچھا گیا امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ حضور آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب کے افقہ، آپ کی آنکھوں نے کبھی دیکھا کہ جو دانائی قرآن و سنت کے مضامین جو لوگوں کی باریک سے باریک عقل والا اس کی گرد راہ کو نہ پہنچ سکے، جو مضامین کے منتہا کو پہنچ رہا ہو، جو ابھی جو یعنی علم شہ سوار علم کی گرد کو جو دیکھ رہا ہو اور جو علم کی منزل ہے جس کی نظر وہاں پر ہو، اتنا علم ہے وسعت رکھنے والا شخص، امام اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کی آنکھوں نے ایسا با کمال اور قدور شخص دیکھا ہے جو علم میں افقہ ہو، آپ تو ہیں، تو فرما ما رأیت احدا افقہ من جعفر بن محمد، میری آنکھوں نے امام جعفر صادق سے بڑا افقہ کس کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالی. بولیے سبحان اللہ. ان کے کنڈے کی نیاز ایسی نہیں ہوتی ہے، بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اور آج الحمدللہ دیکھیے کہ آج اہتمام بھی کنڈے کی نیاز کا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں تو یہ تشکر کی بات ہے، تنقید کی نہیں، کیونکہ نیازے اور گنبد بھی پھر ان کے بنتے ہیں جو ان کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، ان کے گنبد بن جاتے ہیں. یہ تو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جن کے آگے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی گردن جھک رہی ہو اور پگڑی جھک رہی ہے، اور وہ کشادہ قلبی دیکھنا فیضان اہل بیت میں کتنا کشادہ، وہ کہتے ہیں جی میری آنکھوں نے جعفر بن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. آپ کا لقب ہی الصادق ہے، الصادق ہے، یہ آپ کے علوم میں، آپ کے تقوی میں، آپ کے زہد میں، کیونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے راہ سلوک کے اندر منزلیں طے کر کے منتہا کو پہنچتے ہیں جو آپ کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے صوفیہ کی جماعت کی جانب سے بھی آپ کو لقب دیا جاتا الصادق. بولی سبحان اللہ. اہل سنت کی پوری عمارت جس بنیاد پر قائم ہے وہ علم امام جعفر صادق، وہ فیضان امام جعفر. بولو سبحان اللہ. اب میرے دوستو بزرگوں، تھوڑی سی بات میں آگے لے کر چلتا ہوں. طبقات حنفیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، میں صرف چند باتیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں سمیٹتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ یوں ہوا، یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں حضرت امام جعفر صادق سے پڑھتے تھے، تو اس لیے ہمارے علماء اس بات کی تحقیق میں چلتے ہیں کہ تفاسیر کے اندر جہاں قول امام جعفر صادق کا آتا نا تو بڑی اونچائی میں لیتے ہیں اس کو. میں ایک دو قول امام جعفر صادق کی بتاتا ہوں. جب دیدار الہی کا مسئلہ آیا تو امام جعفر صادق نے کہا کہ ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے. قرآن کی آیت میں ون نجم اذا ہوا، ستارہ جب کہ وہ اترا، امام جعفر صادق نے فرمایا تمہیں پتا ہے نجم کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم کا فیضان آپ کی طرف آتا. بولو سبحان اللہ. ایک جگہ ہے جی امی، سرکار کے نام کے ساتھ الامی، امی کا معنی جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو. امام جعفر صادق سے پوچھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا امی کا معنی یہ نہیں ہے، حضور ام القرآن کے رہنے والے اس لیے آپ کو امی کہا گیا، یعنی مکہ کے رہنے والے کو، مکہ کا نام ام القرآن ہے. یعنی وہ علم کی وہ بات جو پیچ در پیچ ہے اور ایک ایسی بات کر دی کہ جس پر دوسری بات کی نہیں جا سکتی. معراج کی بات ہے تو میں نے اس لیے ون نجمی زاہبا کے تحت کہا کہ نجم سے مراد سرکار امام جعفر صادق نے حضور کی ذات مراد لی، کہ اللہ نے آپ کی شان کے لیے آپ کو ستارہ قرار دیا ہے. بولی سبحان اللہ. تو میرے بزرگ دوستو، حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں سرکار امام جعفر صادق سے پڑھ رہے تھے، تو طبقات پر کتابیں لکھی، علماء نے طبقات لکھے ہیں، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کے جو لوگ ہیں، امام شافعی کے فقہ کے جو لوگ ہیں، جو ماہران علم گزرے امام احمد کے فقہ کے جو لوگ ہیں جو ماہران علم گزرے ان کے طبقات ان کے علم کے ذریعے ان کے سٹیٹس کو مرتب کیا گیا ہے، طبقات حنفیہ، طبقات حنابلہ، طبقات شوافے، تو طبقات حنفیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی تحفہ شریف کے اندر لکھی ہے کہ جس وقت حضرت امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کعبہ شریف کے اندر بیٹھ کر اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو اس وقت حضرت یعنی آپ کا چہرہ شاگردوں کی طرف سے طرف تھا اور دروازہ پیچھے کی جانب تھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اب تشریف لائے تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا چہرہ شاگردوں کی طرف سے تھا، تو پیچھے سے آ رہے تھے تو شاگردوں نے دیکھا اور سب کے اندر جنبش ہوئی، آپ نے ایک دفعہ اگنور کیا، لیکن جب شاگردوں کی جنبش کو آپ نے دیکھی کہ جو یعنی وہ غیر رسمی تھی، تو آپ نے جب اپنے چہرے کو پیچھے پھیرا تو حضرت امام جعفر صادق حرم شریف کے ایک ستون کے پیچھے ایسے کھڑے ہو کر امام اعظم کی تقریر کو سن رہے تھے، تو جب آپ کے بازو کی طرف دیکھے تو امام اعظم کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھا، اور انہوں نے کہا اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، ایسے ہزاروں اقوال ملتے ہیں، کسی نے پوچھا شیوخ سے محدثین سے کہ امام جعفر صادق کیسے تھے، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں تمہیں کیا بتاؤں، امام جعفر صادق کا چہرہ کہہ کرنا بجھے دل بھی کہتا تھا یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یعنی آپ کے چہرے کے اوپر وہ آثار وہ علامات کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، بولو سبحان، تو مجھے بتائیے حضرت امام حسن کا چہرہ کیسے ہوگا، امام حسین کا چہرہ کیسے ہوگا، بولو سبحان، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنا جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے امام اعظم نے دیکھا تو گھبرا کر کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کر انہوں نے امام صاحب کی بارگاہ میں کہا کہ حضور یقین کیجیے مجھے یہ بات پتا نہیں تھی کہ آپ آئے ہیں، اگر آپ آئے اور مجھے پتا ہوتا تو دنیا ابو حنیفہ کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھتی بلکہ آل رسول اور ابن رسول کے استقبال کے اندر کھڑے ہوتا ہوا دیکھتی، یقینت اور احترام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت فرماتی رہی ہے اور امت نے کیا ہے۔ اب میرے دوستو تھوڑی سی ایک بات ایک شجرے کے حوالے سے کرتے ہیں جو اکثر میں کرتا ہوں، یوم کے حوالے سے، آپ صاحبزادے ہیں حضرت امام باقر کے اور والد جو ہیں وہ امام جعفر صادق ایک جھلک ہیں، اور اس علم کا ایک اور بڑا مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا امام باقر ہے، امام باقر بکر سے مراد یہ چیر دینے والا پھاڑ دینے والا، یعنی زمین کو چیر کر پانی کی تہہ سے پانی کو نکالنے والا، آپ کا لقب مبارک اس لیے تھا کہ آپ علم و عرفان کے اندر اتنے مضبوط تھے کہ وہ مسائل جو بڑے بڑے علماء دنگ رہ جائے حل کیسے ہوں تو آپ مسئلے کی صرف نوعیت کو سن کر اس کا حل بیان کرتے، تو آپ کو بکر العلوم یعنی باقر کہا گیا کہ علم کو چیر کر اس سے نتیجہ نکال کر رکھنے والا، ظاہر سی بات ہے جو امام جعفر صادق نے جن کے گھر پرورش پا کر یہ فیضان فرمایا ہے تو وہ امام باقر کے علم کی کیا رسائی ہوگی، چپ رہ کر بخیلی نہ کریں محبت سکیں، سبحان اللہ، ہاں آپ کا اسم گرامی ہے محمد، حضرت امام جعفر صادق کا نام ہے جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد کا نام ہے محمد، لقب آپ کا باقر ہے، لقب آپ کا باقر ہے، اور وہ بیٹے ہیں سرکار علی کے، علی اور آپ کا لقب مبارک زین العابدین، زین العابدین رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، امام زین العابدین کا بھی یہی درجہ اور مقام کتابوں کے اندر لکھا ہوا، حدیث کے درجے میں، فقہ کے درجے میں، تصوف کے درجے میں اور معرفت کے درجے کے اندر یہ پورا سلسلہ اپنا ثانی نہیں رکھتا، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی کے حوالے سے تو یہ بات زہبی نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں لکھی، آپ کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رات کے اندر 1000 نوافل پڑھتے تھے، 1000 نوافل، اور یہ بات بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام زین العابدین کے پیدا ہونے سے پہلے، ظاہر سی بات امام زین العابدین تو بیٹے امام حسین کے، ان کی پیدائش سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ بات کی تھی، یعنی امام زین العابدین کی پیدائش سے کئی سال پہلے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیبی بات فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ سے، توجہ میں تو رکھیے گا، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 نوافل آپ ایک رات میں پڑھا کرتے تھے، بولو سبحان، ایک رات میں 1000 نوافل حضرت امام جعفر، حضرت امام زین العابدین پڑھتے تھے، تو ناسبیوں کو اس سے بڑی بے چینی ہوتی ہے، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا قبول کرنے میں آپ کو کیا جاتا ہے، کیوں آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے لوگوں کو سندیں دینے میں تو آپ ذرا پیچھے نہیں ہٹتے، اور بے ڈھنگے لوگوں کی بھی تعریف کرتے جن کی تعریف ہے، تو ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، زہابی انہیں کا شاگرد نکل آیا، اور اس نے تذکرے کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ بات حق ہے کہ آپ کو زین العابدین کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ توفیق عطا فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھا کرتے، عابدوں کا وہ فخر ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میرے دوستوں بزرگوں توجہ سے سنیے گا، یہ اتنی عظیم ہستی ہیں امام زین العابدین، مولا حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ، ان کی پیدائش سے پہلے حضور نے اپنے صحابی جابر بن عبداللہ سے کہا تھا، جابر میرا بیٹا آئے گا تیرے پاس، اور جابر میرا سلام اس کو کہنا، اور وہ علم کا بھی فخر ہوگا اور عبادت کا بھی فخر ہوگا، اور یہ روایت تو پھر مسلم شریف کے اندر بھی آتی ہے، کتاب الحج کے اندر جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ ذرا غور فرمائیں اور اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو آپ کا مزاج بازی ہوگا، تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو روایت یا تو امام باقر کے لیے ہیں یا امام زین العابدین کے، ان دونوں بزرگوں میں سے کوئی ایک جس وقت آیا، بولو سبحان اللہ، اس وقت جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عاشق اہل بیت، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھیں، یہ شواہد النبوہ کے اندر حضرت علامہ عبد الرحمان جامی نے لکھا، اب ذرا میرے دوستو اس معیار محبت کو آپ دیکھیے، امام زین العابدین توجہ نہیں رکھے گا، رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی ذات گرامی، سرکار نے ان کے لیے سلام بھیجا، حضرت امام جعفر ہیں، حضرت امام باقر ہیں، امام زین العابدین ہیں، جب یہ آئے اور پتا چلا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ آئے تو وہ آگے بڑھے، اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی اور صحابی بوڑھے تھے، علامہ عبد الرحمان جامی نے بھی لکھا ہے اور مسلم شریف میں الفاظ نہیں ہے جو میں ابھی عبد الرحمان جامی کی پڑھ رہا ہوں جو شواہد الحق میں ہے، کہتے وہ آئے اور انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ امام صاحب کے گریبان میں داخل کیا اور بالکل سینے کے ساتھ چپکایا جس میں کپڑا حائل نہیں تھا، بولو سبحان اللہ، میں نے کہا مولوی صاحب علم کا صرف یہی طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ ہدایہ کھول کے سامنے بیٹھو، یہ بھی طریقے ہوتے ہیں، صوفیہ پر اعتراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ہاتھ کو داخل کیا اور ان کے سینے سے لگا کر ان کے کان کے قریب جا کر کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہا یہ سلام حضور کا ہے، السلام علیکم، بولو سبحان اللہ، فرمائے رسول اللہ کا سلام ہے جس کا میں راوی تھا اور حضور نے مجھے کہا تھا، آج مجھے تم مل گئے ہو تو میں یہ سلام تمہارے کو پہنچا رہا ہوں، بولیے محبت سے سبحان اللہ، اور حضرت عبد الرحمان جامی نے تو یہاں تک لکھا ہے میرے بزرگو دوستو کہ وہ گرے اور قدم کو چوم لیا، یہ قرابت رسول کا ادب ہے، رتبے میں جابر بن عبداللہ ہی افضل ہیں، صحابی ہیں وہ، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، یہ شعر کس کا ہے، میں نے کہا امام احمد رضا، تو بات ذرا توازن سے کریں آپ، تو اب آپ دیکھیے یہ قرابت رسول کی وجہ سے ہی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سب حضرت حسین نے یہ کہا تھا گھوڑا دے دو کا لے لو، کزین لے لو کا دے دو، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ارے حسین کو عمر تم سب دے دو گے، تو کیفیت تاری ہو گئی، فاروق اعظم رتبے میں امام حسین سے بہت اونچے ہیں کیونکہ ترتیب خلافت کی افضلیت کے ہم قائل ہیں، لیکن قرابت رسول کی جو جزوی فضیلت ہے اس کے سامنے فاروق اعظم دیکھیں کیا درس دیتے ہیں، اللہ اکبر، شیخین کے مقابلے پر کون آئے، ہم ان نصوص پر عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عن ورداہ عنا کی شان جلالت یہ ہے کہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے اور آپ شہزادے ہیں حضرت امام حسین کے، اب میں تھوڑا سے قریب لے جا کر کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اور میں اکثر پڑھتا ہوں البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے تاریخ ابن کثیر کے اندر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر جہاں فتوحاتوں کا سلسلہ ہوا اور 22 لاکھ یا 30 لاکھ مربع میل تک بڑی بڑی سلطنتیں ٹوٹ کر، روم کی سلطنت ٹوٹی، ٹھیک ہے، کسرا کی سلطنت ٹوٹی، اس وقت کے بڑے بڑے سپر پاور ٹوٹی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ جڑے، تو جس وقت ایران کا کسرا، کسرائی حکومت ٹوٹی اور کسرا بن حرمز کی حکومت ٹوٹ گئی اور جنگ قادسیہ، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اس وقت عالم محمدی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ جب اتنی بڑی، یوں سمجھیے آدھی دنیا پر طاقت کرنے والی حکومت ٹوٹی ہے، تو کتنا مال آیا ہوگا، تو پھر کسرا کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر لائی گئیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ 3 بیٹیاں آئیں، تو فاروق اعظم کیونکہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، سرکار نے کبھی بھی کسی علاقے کی اگر کوئی شہزادی گرفتار ہو کر آئی یا کوئی ایسا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزتوں کا لحاظ فرمایا، او بھائی حاتم تائی کوئی مومن تو نہیں تھا نا، لیکن جب اس کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تھی، میرے آقا گزر رہے تھے، کسی نے کہا حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے، او میرے آقا نے کہا یہ حاتم کی بیٹی ہے، چادر اپنی اتاری اس کے سر پر ڈال دی، آئے ہائے ہائے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فتح، چادر اٹھا کر حاتم کی بیٹی کے سر پر، کا اس کا سر برہنہ کس نے کیا، وہ مومنہ تو نہیں تھی نا، اس کا باپ مومن تھا، کہا اس کا سر ننگا کس نے کیا، میرے آقا کہتا اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر ڈالی، فرمایا تمہیں پتا نہیں اس کا باپ بہت سخی تھا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا تھا، اب آپ دیکھیں اگر انسانیت کی خیرخواہی، حضور نے اسی وقت وہ عورت کھڑی ہوئی، اس نے کلمہ پڑھا، اور اس کا بھائی جو بھاگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں شاید، پکڑیں گے تو پھاڑ کے رکھ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، وہ بہن نے خط لکھا کہ تو نے جانا ہی نہیں ابھی تک اسے، کہا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو وہ فیاض ہیں جن کی صحبت میں آ کر بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جاتا، بولیے سبحان، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے سچے جانشین ہیں، وہ اخلاقی پرتوں ہیں ان کے، بولو سبحان، اسی طرح آپ دیکھیے میری ہماری ماں سیدہ صفیہ کو آپ دیکھیے، ان سے جو میرا آقا کا نکاح ہوا عزت دی گئی، سیدہ ام حبیبہ کو دیکھیے ان سے جو نکاح ہوا، میرے آقا کو نکاح کی غرض نہیں ہے، لیکن حضور کی یہ متعدد ازواج اس خیرخواہی کی طور پر ہے کہ جس میں کوئی سیاسی حکمت عملی، سماجی حکمت عملی، صرف بے سہاروں کو سہارا دینا، تو اس سے بڑا سہارا کیا ہے کہ جناب وہ ساری امت کی ماں بنے اور امت ان کو نظریں جھکا کر اور زبان سے ان کی تعریف میں دیکھے، ایک خاتون کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے، بولو نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ سعدہ 55 سال سے زیادہ عمر تھی، سرکار کا نکاح ہوا ان سے، بڑی خاتون تھی لیکن اسلام کے لیے کوشش کرنے والی بیوہ تھی، تو سرکار نے اجر کے طور پر انہیں اپنے عقد میں لیا، یہ کتابوں میں موجود، سمجھ رہے، تو غور کیجئے آپ، اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر ازواج مطہرات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے سماجی سیاسی معاملات کی ایک لمبی روش ہے، اور آپ غزوہ بنی مصطلق کو اگر آپ دیکھ لیں، ہماری ماں سیدہ جویریہ گرفتار ہوئی، جن صحابہ نے گرفتار کیا تھا ان کے ساتھ ان کے خاندان والے گرفتار تھے، پڑھ کے دیکھیں سیرت میں آپ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا، اور ظاہر سی بات ہے شہزادی تھی، اگر گرفتار ہو گئی تو جو خواتین یا جو مرد، اسلام نے کسی کا لونڈی نہیں بنایا، یہ بھی سن لیں ذرا آپ، نہ اسلام نے کسی کو غلام بنایا، بلکہ اسلام نے لونڈی اور غلام کے سلسلے کو ختم کیا، لیکن یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کی مردوں اور عورتوں کو وہ لونڈی اور غلام بنا رہے تھے اور وہ چلا ہوا آیا تھا، تو اس دور میں یہ معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جواباً اب یہ خاتون کفار کی طرف سے گرفتار ہو کر آئی ہے نا، تو یہ تو باندھی بنتی، لونڈی بنتی، عزت کیا تھی، لیکن تھی ایک بادشاہ کی بیٹی، گرفتار تو ہو گئی ہے، سارا قبیلہ گرفتار ہو گیا، باپ بھاگ گیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قدر سے کہ جناب یہ خاندان کی ترجمان ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نا 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 نا، اس کو لونڈی نہیں، قرآن کا حکم ہے جی، باندھی آگے بک رہی ہے اور بیچ رہے ہیں،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے صحابی کو کہا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور, جب ان کو پتا چلا تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا مجھے تو پتا چلا تھا, مجھے تو یوں لگا کہ جو مجھے نہ جانے کہاں کہاں روندا جائے گا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکاح کا پیغام پیش عطا فرمایا. وہ روئی, جب روئی تو صحابہ پیچھے رونے لگے. انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں گئی تو ہماری ماں ہو گئی اور یہ سارے ہمارے رشتے دار ہو گئے, ان کو ہم نے کیسے گرفتار کرنا, سب کو آزاد کیا اور سب نے کلمہ پڑھ لیا. اسلام جبر کا نام نہیں میرے دوستوں بزرگوں, تھوڑی دیانت کے ساتھ اس چیز کو آپ دیکھیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی آپ تفصیل کو دیکھیں. اور باپ جو حارث ہے وہ جب گرفتار ہو کر آ گئے, انہوں نے اپنے اونٹ پیچھے چھپائے ہوئے تھے اور غلام کو کہا تھا کہ بس میں پکڑا تو گیا ہوں, بس بہانہ کر کے آ جاؤں گا, کیونکہ اس وقت کے سرخ اونٹ جو ہے وہ خود سونا چاندی کے برابر تھے. حضور کے پاس آئے, سرکار سے کہنے گئے. سرکار نے کہا لاؤ لاؤ فری اور جیزیا لاؤ ادھر. وہ کہنے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا وہ جو فنا کانٹوں کی وادی میں جو چھپا کر ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ آپ کو کیسے پتا چلے؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اسی نے بتایا. تو اس نے کہا پھر اپنے معصوم ہاتھ آگے کیجئے, میں اس کو چومنا بھی چاہتا ہوں اور اس پر مرید بھی ہونا چاہتا ہوں. غزوہ بنی مصطلق آپ دیکھیں دار اسلام میں وہ داخل ہوئے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, میرے بزرگ دوستوں, کے دور میں جب یہ تینوں شہزادیاں گرفتار ہو کر آئیں تو پرتو ہیں نا اخلاق مصطفیٰ کے. آپ تربیت کی میرے مصطفیٰ نے, آپ نے آگے بلکہ سب سے پہلے ترجیح دی کہ نہیں ان کو باندیاں نہ بنایا جائے, ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے. انہوں نے قبول کی, یعنی ایسے نہیں کہ تھونس کے مار دیں گے ورنہ قبول کرو, نہیں, تعلیم پیش کی گئی, ان کو بتایا گیا کہ یہ سلسلہ یہ ہے, ساری باتیں کی گئی. تو نفیس روحیں تھی, جنتی تھے, جہنمیوں میں کھڑے تھے پہلے, اب آگے جنتیوں میں یوں دیکھو نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. پاکیزہ روحیں تھیں, مسلمان پاک باز عفیفہ خواتین نے ان کے ساتھ ذہن بنایا, وہ ہماری مائیں مبلغائیں جنہوں نے ان تینوں کی تربیت کی اور ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا. جب وہ تینوں مسلمان ہو گئیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بڑی شہزادی کے نام شہر بانو رکھا. لوگ کہتے ہیں عمر, میں نے کہا عمر دشمن نہیں اہل بیت کے, وہ تو پہلا پودا لگانے والے ہیں, کیونکہ یہ 12 امام کی جو آپ پوری فصل تیار ہے اس کا پہلا بیج لگانے والے فاروق اعظم ہیں, کیونکہ یہ تو چل رہا تھا ہماری ماں, ہماری ماؤں کی عزت قربان ہو, سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم پر, کیونکہ جو امام زین العابدین کی والدہ ہیں اور مولا حسین کی زوجہ ہیں, تہران ایئرپورٹ کے قریب آرام فرما رہے ہیں. میں ایک دن زمانے میں بغداد شریف گیا, اس زمانے میں بغداد شریف کا راستہ بند تھا, تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا, مجھے کسی نے کہا یہ ایئرپورٹ کے قریب سیدہ آرام کر رہی ہیں. ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے اور آپ کی مزار مبارک اور آپ کی دہلیز کو بوسا دیا. میرے دوستو توجہ کیجئے, سیدہ شہر بانو تین بہنیں تھیں نا, تو بڑی بہن جو سیدہ شہر بانو ہے ان سے نکاح حضرت فاروق اعظم نے امام حسین کا کروایا, حالانکہ اپنا بھی بیٹا تھا لیکن قرابت رسول کا لحاظ. فرمائی یہ بڑی اور قرابت رسول کا لحاظ کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم کے یہ جملے, حضرت حسین سے کہا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کریں, امام حسین نے کہا اے میرے چچا جان اس میں کیا وجہ ہے؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کر امام حسین سے کہا کہ میرے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں اس سے ایک مرد حق پیدا ہوگا. بولو سبحان سبحان, اور دنیا اس کی پاکیزگی کی گواہی دے گی. سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. بولو سبحان, یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے. آپ نے امام علی مقام امام حسین سے کہا میرے بھتیجے, یعنی میرے بھائی علی کے بیٹے, بولو نا سبحان اللہ, میرے بھائی علی کے بیٹے, میرے بھتیجے اس خاتون سے نکاح اس لیے کر کے میں عمر دیکھ رہا ہوں کہ اس سے ایک فرزند پیدا ہوگا اور وہ اہل بیت کا سرخیل ہوگا. اور وہی ہوا, کربلا کے میدان میں سب شہید ہوئے, بچے آپ ہی اور نسل آپ ہی سے چلی. حضرت عمر کے دور میں تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا, بولو نا, لیکن فاروق اعظم کیونکہ جانشین رسول ہے نا, ولایت اس مقام پر فائز ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قطبیت کبرا کا منصب اللہ رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے, تو نگاہیں دیکھ رہی ہیں, بلکہ بھائی علی اگر سو رہے ہیں تو عمر اپنے مسلح پر بیٹھ کر ان کے خواب کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا, بولیے سبحان اللہ.
میرے بزرگو دوستو وقت ختم ہو رہا ہے، کیا خوبصورت ذکر ہے، اسی میں ہماری جان نکل جائے تو سیدھا جنت عدن ٹھکانہ ہوگا. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. دیکھو انجمن بھری ہوئی ہے لیکن سب کی نظر میں سیدنا فاروق اعظم ہی گھوم رہے ہیں. انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. تو کسی کے کہنے پہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے اور کسی کے کہنے میں قرابت رسول کو چھوڑیں گے؟ اور تو کون ہوتا ہے بھائی؟ سنیے میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین کو تیار کیا، ان کا نکاح بڑی شہزادی سیدہ شہربانو سے ہوا. جو منجلی تھی نا درمیانی، ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرایا، اور جو سب سے چھوٹی تھی نا، ان سے سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کا نکاح کرایا. سیدنا ابو بکر کے تین بیٹے ہیں نا، عبداللہ وہ تو کاتب وحی ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو غار میں کھانا لے جا کر دیتے تھے یہ کاتب وحی ہیں. ان سے چھوٹے حضرت عبد الرحمن ہیں، اور ان سے چھوٹے حضرت محمد ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجت الوداع کے دن پیدا ہوئے تھے. جب حضور جا رہے تھے نا، جب سید عاصمہ بنت امیس کے گھر پیدا ہوئے. اب توجہ کیجیے میرے دوستو، تین بہنیں تھیں، توجہ کرنا، بڑی سے نکاح کرایا امام حضرت امام حسین کا، درمیانی سے نکاح کرایا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، سب سے چھوٹی سے نکاح کرایا محمد بن ابی بکر کا رضی اللہ عنہ. بڑی سے جو نکاح امام علی مقام سے کرایا، تو سیدہ شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. منجلی سے نکاح جو اپنے بیٹے عبداللہ کا کرایا، ان سے بہت بڑی بزرگ شخصیت سیدنا سالم پیدا ہوا. اور سب سے چھوٹی بہن سے جو نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کا کرایا، ان سے زہد میں، تقوی میں، علم کا بادشاہ، مدینے کے فقار محدثین کا امام حضرت قاسم بن محمد پیدا ہوئے. میں طلباء کو کہتا ہوں کبھی تہذیب التہذیب میں جا کر ان کا ترجمہ آپ پڑھیں کہ قاسم بن محمد کتنے بڑے محدث مدینے کے فقی تھے. یہ تین. اب جلدی سے تقریر ختم کر رہے ہیں، غور سے سنیے. یعنی امام زین العابدین، حضرت سالم اور حضرت قاسم، یہ تینوں سگے خالازاد بھائی ہو گئے. تینوں خالہ زاد بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب ذرا توجہ کیجئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا نکاح ہوا، اور آپ کے گھر پھر امام باقر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. حضرت سیدنا محمد جو تھے نا، ان کا جو، جس طرح کہ حضرت حسین کے گھر امام زین العابدین پیدا ہوئے، تو حضرت سیدنا محمد کے گھر حضرت قاسم پیدا ہوئے. قاسم کا نکاح حضرت محمد نے کر دیا، اور امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے ہیں، تو اب ان کے درمیان باہم رشتوں کی ترکیب پر ذرا آپ باریک سے نظر رکھیں. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم کا نکاح ہو رہا ہے حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر کے دوسرے بیٹے ہیں ان کی بیٹی سے، اور ان کے گھر پیدا ہو رہی ہے فروا، جن کو ام فروا بھی کہتے ہیں. امام زین العابدین کے گھر پیدا ہوئے امام باقر. امام باقر جب جوان ہوئے تو ان کا رشتہ لینے کے لیے امام زین العابدین خود اپنے خالہ زاد بھائی کے گھر گئے، بولے سبحان اللہ. اور قاسم کی بیٹی فروا سے نکاح آپ نے اپنے بیٹے باقر کا کیا. اور جو فروا کا نکاح ہو رہا ہے نا، یہ سیدہ فروا دو نسبتیں رکھتی ہیں، یعنی ان کے باپ کون ہے؟ محمد. کون ہے بولیے؟ اور نانا کون ہے؟ عبد الرحمن. اور دونوں ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. اب فروا سے نکاح ہو گیا امام باقر کا، ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوا. تو اب امام جعفر صادق کے دو نانا اوپر ہو گئے، ایک محمد ایک عبد الرحمن. یعنی امام جعفر صادق جو ہیں وہ دو نسبتوں سے، ایک نسبت سے حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے بنتے ہیں سگے، ایک سے نواسے بنتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے لیے حضرت ابو بکر دو نسبتوں سے نانا بنتے ہیں، اور حضرت علی ایک نسبت سے دادا بنتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یعنی بالکل اس میں کوئی تغافل نہیں، یعنی اتنا قریب کا رشتہ ہے. اللہ اکبر. اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارکہ سے اس آپ جملے کو سماعت فرمائیے جو آپ نے
خود اپنی مبارک اور مقدس زبان مبارکہ سے اس بات کو ذکر کیا. آپ سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے نا وہ معاذ اللہ آپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن معاذ اللہ وہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے زبان سے بکواس کرتا ہے. یہ تہذیب تہذیب ہے. تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ میرا مرید ہی نہیں ہو سکتا جو میرے نانا کو گالی دے اور میرا مرید ہو. آپ نے فرمایا بری اللہ من جارک. آپ فرماتے ہیں اس یہ جو میرا پڑوسی ہے نا میں اس کے اس برے عمل سے بری ہوں, میرا سے کوئی تعلق نہیں. واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکری. فرمایا مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کل ابو بکر کی اولاد ہونے میں مجھے حصہ عطا فرمائے گا رضی اللہ تعالی. اور یہ دوسرا جملہ آپ حضرت امام جعفر صادق کا سماعت فرمائیے. اور آپ یہ جملہ کہتے ہیں, فرماتے دیکھو قیامت کے دن بندے اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اٹھیں گے نا اور ماں باپ کی شفاعت بندے کو ملے گی. تو حضرت امام جعفر صادق خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ وہ ارجو من شفاعت علیہ. فرمایا کہ میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی شفاعت کی امید ایک دفعہ رکھتا ہوں کیونکہ میرے ایک رشتے میں وہ دادا بنتے ہیں. وانا ارجو من شفاعت ابی بکر مثلہ, یعنی میں جس طرح اپنے والد ابو بکر سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں, حضرت علی سے ایک دفعہ شفاعت کی امید رکھتا ہوں, اسی طرح ابو بکر سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں لیکن علی سے ایک دفعہ رکھتا ہوں, ابو بکر صدیق سے دو دفعہ رکھتا ہوں. کیونکہ حضرت علی سے تو میرا ایک ہی سلسلہ ہے نا کہ میرے والد صاحب حضرت امام باقر ہیں, پھر حضرت امام زین العابدین ہیں, پھر امام حسین ہیں, پھر مولا مرتضیٰ ہیں. یعنی ایک رشتہ جا رہا ہے نا باپ کی طرف سے جا رہا ہے لیکن ماں کی طرف سے حضرت ابو بکر کے دو رشتے جا رہے ہیں. کیونکہ ماں جو ہے وہ ایک طرف سے رشتہ پا رہی ہے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر سے, ایک طرف سے رشتہ پا رہی محمد بن ابی بکر سے. تو یہ دونوں نانا بن رہے ہیں بیوقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مولا مرتضیٰ سے نفع ایک جہد سے, ابو بکر صدیق سے دو جہد سے. بولی سبحان. تو یہ مرتبہ مقام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی سے ہے. اور آپ نے قطن ان لوگوں کا بڑا رد فرمایا کہ جن کی زبان سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے الاعوذ باللہ بکواس کے کلمات نکلتے ہوں. اس لیے اہل سنت و جماعت اس فکر کے لیے میں نیچے نہیں آیا ابھی, ورنہ آپ دیکھیں گے آپ کے شہزادے موسیٰ کاظم ہیں, وقت ختم ہو گیا ہمارے. ان کی ایک فضائل ہے, ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا ہے جن کے بارے میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جناب وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ وہ شبیہ مصطفیٰ ہیں. یعنی وہ لوگ جن کے چہرے حضور سے ملتے ہیں ان میں امام جعفر صادق کے پوتے اور میرے آقا سیدنا حضرت موسیٰ کاظم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے شہزادے ہیں. اس پر میں جملے کو ختم کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت امام علی رضا جو مشہد شریف میں آرام فرما رہے ہیں, طوس میں آرام فرما رہے ہیں, اس وقت وہ ایران کے اندر آ گیا ہے طوس اور آپ کا دربار مقدس وہاں پر موجود ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی اس کو نقل کیا, دیگر اور کتابوں میں سند کے ساتھ یہ آیا کہ علماء نے اس وقت کے فاضل علماء نے حضرت امام علی رضا کو دعوت دی بڑے میدان کے اندر, ہم جیسے لوگ تو کہیں ہوں گے بھی نہیں. امام علی رضا پوتے ہیں کن کے؟ امام جعفر صادق کے. اور رتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی صفائی گھر کی کرنے والے معروف کرخی ہیں, آپ کے کپڑے دھونے والے معروف کرخی ہیں. نہیں سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ, نہیں کہنا سمجھ میں آ گئی تو بکھینا سبحان اللہ کہ میں کن کا نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معروف کرخی نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. حضرت امام علی رضا کی میں بات کر رہا ہوں, امام جعفر صادق تو بہت اونچی سند ہیں, یہ پوتے ہیں آپ کے حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ جب یہ تشریف لائے تو آپ نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا اور اس دور میں خچر پر سواری ہوتی تھی, خچر پر آپ سوار تھے. اس وقت کے سارے نیشاپور کے, سیستان کے اور ترمس کے بڑے بڑے سادات علماء محدثین کا ایک مجمع غفیر تھا اور حد نگاہ تک علماء اور مشائخ اپنے دور کے موجود تھے جو حضرت امام علی رضا سے روایت پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو ان سے سند سے ساتھ اپنے والد سے چلی ہے, جو حضرت علی نے سنا تھا, حضرت علی نے امام حسن حسین کو سنا, امام حسن نے امام حسین امام زین العابدین کو اپنی سند سے سنا, امام زین العابدین نے وہی بات رسول اللہ کی حضرت امام باقر کو سنا, امام باقر نے پھر اپنی باپ داداؤں کی سنت سے امام جعفر کو سنائی، امام جعفر نے اپنے باپ داداؤں کی سنت سے امام علی رضا کو سنائی، تو وہ لوگ سننا چاہتے تھے کہ آپ وہی مبارک بات، وہی آپ خون ہیں، وہی درجہ ہیں، ذرا وہ بتائیں نا جو آپ کے خاندان میں خاص ایک روایت چلتے بھی آئی ہے حضور کی مبارک بات. تو حضرت امام علی رضا اپنے خچر پر سوار تھے، تو اس وقت چہرے مبارکہ کے اوپر نقاب تھا، علماء کا مطالبہ ہوا کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے. کہتے ہیں کہ جب کافی دیر ہو گیا، آپ نے سند حدیث بیان فرما دی، بیان فرمانے کے بعد جب آپ نے نقاب ہٹایا تو وہ علماء جو براہ راست احادیث پڑھتے پڑھاتے تھے، سرکار کے شمائل کو جانتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے دیدار، خواب میں سرکار کے دیدار سے مشرف ہوتے رہتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور بدن مبارک کے تمام خد و خال شریف اور شمائل کی تمام اداؤں کے وہ قاری اور مدرس تھے، جب انہوں نے امام علی رضا کا چہرہ دیکھا تو ان پر غشی طاری ہو گئی. کہتے کہ مجمع ایسا تھا جیسے ہوا کی طرح وہ ہل رہا تھا. بڑے بڑے علماء موجود تھے، کوئی اس پر گرتا تھا، کوئی اس پر گرتا تھا، کوئی اس پر گرتا. حال کیا تھا میرے دوستو، ہم جیسے نکمے نہ اس کو پڑھنا جانتے نہ اس کو سمجھنا جانتے کہ یہ کیا کمال کی بات تھی اور یہ کیا کون لوگ. ہم تو مادی دنیا کے دل دادا لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو نسبت رکھنے والے جنتی لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھیے. اسحاق بن راویہ جو ایک امامت کا درجہ رکھنے والا شخص ہے تاریخ کے اندر اور حدیث میں، کہتے ہیں ان پر تو ایسی غشی طاری ہوئی، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے اور ایسا گرے کہ بدن مبارک کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ آپ کے خچر کے جو سم تھے نا، یعنی خچر کے جو پاؤں ہیں، خچر کے جو کھر تھے، اس کو امام اسحاق بن راوی اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا. پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات سے آگے. منہ بند نہ رکھیں، منہ کھول کے بولیں سبحان اللہ. اور بالخصوص داڑھی پگڑی والوں کو تو میں خاص دیکھتا ہوں، ہاں وہ ذرا منہ کھول کے ضرور بولیں سبحان اللہ. تو یہ خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم کا مقام ہے، جن کا آج یوم پاک کیا جا رہا ہے. 15 رجب شریف کو آپ کی اکثر قول کے مطابق آپ کا وصال مبارک ہے، اور جنت البقیع کے اندر اپنی دادی جان سیدہ زہرہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. سبحان 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 اللہ. سید النساء اہل الجنہ، خیر النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بقیع شریف میں آرام فرما رہی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے امام حسن آرام فرما رہے ہیں. اپنی لائن سے بولو سبحان اللہ. تو وہ دیکھیں لائن سے مزار مقدس، حضرت امام سیدہ خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے امام حسن، ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت امام باقر، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضور سیدنا امام جعفر صادق سلام ہو اس تربت مقدسہ، ہزار ہاں سلام ہو اس تربت مقدسہ پر. گفتگو اس بات پر ختم کریں گے. شاہ عبد العزیز صاحب تحفہ میں لکھتے ہیں بڑی پیاری بات، کیونکہ آج کنڈے کی نیاز بھی ہے اور احسان ثواب ہے. کنڈے کی نیاز، کنڈے تو برتن کو، مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، ایک عالم اور ایک نام بن گیا ہے. اب تو اسٹیل کے برتنوں میں بھی آپ کو پیش کیا جائے گا، اس سے مراد کو کنڈے کے برتن کی تخصیص نہیں، اور نہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، چھوڑو. کنڈے کی نیاز بالکل جائز ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہاں پر دیکھیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ سنا شریف کے اندر کیا بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں حضرت امیر، یعنی حضرت علی، حضرت امیر و ذریت طاہرہ، حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد، بولو سبحان اللہ. حضرت امیر، میری بہنیں، میری مائیں تو غور سے سنیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ رونقیں ہماری بیٹیوں اور ماؤں کی وجہ سے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب نے تحفہ لکھی ہے رفس کے خلاف، لیکن اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. آپ فرماتے ہیں حضرت امیر و ذریت طاہرہ، حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد، پورا تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں من می پرستن. فرمایا ساری امت حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد کو اپنے پیر و مرشد کی جگہ پر رکھتی ہے. یہ شاہ ولی اللہ کے شہزادہ اور اہل سنت کا امام، وقت کا مجدد امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں. یہ کتنے بڑے عالم ہیں. سرکار پیر مہلی شاہ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ، سرکار پیر مہلی شاہ صاحب ان کے حوالے کے علاوہ چلتے ہی نہیں ہیں. آپ پڑھ کر دیکھیں یہ کتنے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑوں کو جانتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، لکھتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ، حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد پورا تمام امت برمثال پیران و مرشدان میں پرستن، ساری امت انہیں اپنا پیر و مرشد مانتی ہے، حضرت علی کو اور ان کی اولادوں کو، ظاہر سی بات ہے ہمارے شجروں میں نام ہے ان کا. وہ امور تکوینیہ را وابستہ میدانن، اور اللہ کی عطا سے کن کی طاقت ان کے ہاتھوں پر مانتی ہے. فاتحہ، یہ لکھ رہے ہیں، فاتحہ، درود، صدقات، نظر و منت، بنام عیشا رائج و معمول گریدہ. یہ اعلی حضرت نہیں لکھ رہے ہیں، یہ دہلی کا شہنشاہ لکھ رہا ہے، یہ اعلی حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، شاہ عبد العزیز لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں فاتحہ، درود، صدقات، نظر و منت، ان کے نام کی قائم کرنا یہ اہل سنت میں رائج ہے. نظر بمانا نظر عرفی، ان کے لیے سال ثواب اور ہدیہ. نیاز بمانا نظریہ، نیاز بمانا تحفہ اور احسال ثواب. فاتحہ نظر کے فرماتے ہیں، فاتحہ و درود، اللہم صلی علی محمد وعلا، آواز نہیں آئی، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. اہل سنت آل محمد میں آل کی عموم کے قائل ہیں، اس میں جماعت و اتباع میں صحابہ بھی داخل ہیں، لیکن میں کہوں گا قرابت رسول بھی داخل ہیں. بات مکمل کریں، دونوں کو جوڑ کر کریں. اب آپ دیکھیے فرماتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب کہ حضرت علی اور ان کی ساری اولادوں کو اہل سنت جو ہے وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے مقدس کتاب میں ہے اور ہمیں شاید قدر نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا بہت تاریخی دن ہے کہ جو ہم ان باتوں کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد کو اہل سنت اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اور امور تکوین کو ان کے ہاتھ پر جاری مانتے ہیں اللہ کے اذن سے. فاتحہ و درود، صدقہ اور نظر و منت، ان کے نام کی اہل سنت میں رائج ہے. ہم نے عقیدے گڑے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ امت سے ہم تک پہنچے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صفائی دل کا جذبہ عطا فرمائے. حضور کی حدیث ہے، البرکت مع اکابرکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تمہارے بڑوں کے ذکر میں تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے بڑوں کے ذکر میں تمہارے لیے برکت ہے. اللہ قیامت کی صبح تک ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحابہ اور اہل بیت کا غلام رکھے، ان سے محبت کرنے والا رکھے، ان کی تعلیمات پر اللہ رب العالمین جل وعلا عمل کرنے والا رکھے. مجھے بتاؤ سنیو، امام صاحب کا آپ نے ذکر سنا، کتنا مزہ آیا. تمہیں پتا چل جائے سنیوں کہ میدان محشر میں وہ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، تو میدان محشر شادی کا دن بنے گا نہیں بنے گا؟ کہنے کہ بڑے نخرے کر رہے ہو. میں نے کہا نخرے ہم نہیں کر رہے ہیں، آگے وہاں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں. بھکاری کو پتا چل جائے کہ جناب یہاں سخی موجود ہے تو اس کی عید کا دن ہوتا. ہم تو گناہگار نکمے لوگ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ مرے ان کے نام پر اٹھیں ان کے نام پر، اور اللہ بخشے گا بھی ان کے نام پر، کیونکہ ان کا نام ہی ہم نے اللہ کے لیے قبول کیا ہے. کیا منظر مبارک ہوگا میدان محشر کا، سنیو آواز آئے گی، ابو بکر صدیق وہاں موجود ہیں. حضرت عمر کا آپ نے ذکر سنا، حضرت عمر میدان محشر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہیں، عثمان غنی ایک سے ایک ایک سے حالات پوچھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر بھی لوگ جمع ہیں، حسنین کریمین کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. تم جدھر بھی جاؤ گے بخش دیے جاؤ گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطت رسول اللہ کی. یہ لطیفے میں نے نہیں سنائے جو دانت ہم نکالیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. اور جتنے آپ سنجیدہ ہیں بات کرنے میں، اتنی سنجیدگی شاید ہمارے اندر بھی ہے، لیکن یہ بات ہی ایسی ہے کہ اس میں جب تک آپ پر دیوانگی یا دیوانگی والی صورت نہ بنے تو فیض نہیں آ سکتا. ہم تو دیوانے ہو بھی نہیں سکتے، ہم کہاں، وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں جن کے گنبد سچتے ہیں، جو ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں وہ تو گنبدوں والے ہوتے ہیں، ان کو تو قوم ہزاروں سال بعد یاد رکھتی ہے. ہم ان کے طرح ان کے عشق میں دیوانے نہ ہو سکے، شکلیں اور ادائیں تو اس جیسی بنا. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا آنا قبول فرمائے، اس اختر کے کہے گئے جملے اللہ قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اس مجلس سے
ذکر اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سرکار امام جعفر صادق کے عالی ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت بات میرے امام نے کی ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں. غور کرنا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہو، اردو کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو. آب فارسی میں پانی کو کہتے ہیں، تطہیر پاک کو کہتے ہیں، نجیب بزرگ کو کہتے ہیں، ریاض باغ کو کہتے ہیں. اب میرا امام دیکھے کیا لکھتا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. باغ میں جب پودے جمتے تو پانی ڈالنا پڑتا ہے نا، تو اہل بیت کون ہے؟ میرے امام کہتا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض. ریاض کہتے ہیں چمن گلستان باغ کو، نجابت کہتے ہیں بزرگی کو. میرے امام کہتا آب تطہیر، پانی جب اللہ کہے تطہیر والا تو جہاں پانی پاک گرے تو پھول کیسے ہو گئے، اس میں خوشبو کیسی ہوگی. کیا کمال کیا ہے میرے امام نے، واہ اتنے اونچے الفاظ لائے آب تطہیر سے. فکر دیکھیں میرے امام کی کتنی ستری ہے، کہ کہاں سے دیکھو ستری فکر ہوگی تو الفاظ سترے آئیں گے. فرما آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. امام جعفر صادق کا تصور ذہن میں رکھیے، ٹیڑے میڑے نہیں بنے، بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جائیں اگر اپنی قبر و حشر کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اب امام جعفر صادق کی تربت مقدسہ جنت البقیع کے اندر موجود ہے، تصور ذہن میں رکھ کر اب اس شعر کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں. آب تطہیر سے، میں بار عرض کرتا ہوں، ابھی میں کھڑا ہو جاؤں گا نا تو اتنے گرم جوشی سے آپ مسافہ کریں گے، آپ کو کون کہتا مجھ سے مسافہ کرو، میری حیثیت کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم سے گرم جوشی میں مسافہ نہ کریں، گرم جوشی میں یہ بات کریں آپ کہ جس سے سب سمجھیں گے. سمجھے میری بات آپ؟ آپ پڑھیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، ہائے جنت البقیع کو یاد کر کے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس پاکیزہ ذکر کے صدقے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو اللہ دہشت گردی بربریت سے محفوظ فرمائے، اہل ایمان پر خاص فضل و کرم فرمائے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین عراق کی سرزمین، شام کی سرزمین، افغانستان کی سرزمین، یمن کی سرزمین، کشمیر کی سرزمین، جہاں جہاں پر مسلمان آباد ہیں تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک شعر جناب رسول اللہ کی بارگاہ، صحابہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف جو کنڈے کی نیاز مشہور ہے انشاءاللہ وہ حاضر ہے جو خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین جل والا اس اہتمام کرنے پر ہمارے دوستوں کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے.